السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب کی خدمت میں خطبہ جمعہ پیش کیا جاتا ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے 23 اکتوبر 1987 کو لاس اینجلس امریکہ میں ارشاد فرمایا.
سفر کے دوران جس کا آغاز کینیڈا سے ہوا حضرت جوان ایک دن ہی ٹھہرا اور بعد میں پھر امریکہ آیا اور یہاں تقریباً یہ سفر نصف تک پہنچ چکا ہے. اس تمام سفر کے دوران جہاں جہاں بھی جانے کا موقع ملا عموماً احباب جماعت نے ایک سوال بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا کہ جس ملک میں یا جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے اور سزا اتنی زہریلی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل سے متعلق فکر ہے, اس لیے ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس کے نتیجے میں جس کو عمل کرنے سے ہم آئندہ اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن ہو سکیں کہ اسلامی اخبار کے ساتھ پلیں گے, ساتھ جوان ہوں گے اور کسی طرح بھی غیروں سے محروم نہیں ہوں گے. کینیڈا میں جو مجلس سے سوال و جواب تھی اس میں بھی میں نے اس سوال کا جواب دیا اور بعد میں خصوصیت کے ساتھ واشنگٹن میں بچوں کے اجلاس میں بھی میں نے اس کے مضمون کے بعد پہلوؤں کو روشنی ڈالی. کیونکہ یہ سوال عام طور پر اٹھایا جا رہا ہے اور اکثر ذہنوں کو بے چین کر رہا ہے, اس لیے مناسب ہوگا کہ ان دونوں جوابوں کی اکٹھی ایک کیسٹ تیار کر لی جائے. اور چونکہ اس سلسلے میں بھی میں کسی کے ایک اور پہلو پر شروع کروں گا اس لیے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے اور تمام امریکہ کی جماعتوں میں اس احتیاط کے ساتھ ان کیسٹس کو بھجوایا جائے کہ خلا نہ رہ جائیں. اگرچہ کیسٹ کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 2-3 سالوں میں کافی مضبوط ہو چکا ہے اور تقویت پا چکا ہے, لیکن جب بھی میں نے تشکیلی جائزہ لیا ہے تو بہت سے خلاف روپ دکھائی دیتے ہیں اور یہ کہنا درست نہیں کہ کسی ملک کی ہر جماعت میں باقاعدگی سے کیسے پہنچ رہے ہیں اور اس جماعت کے ہر فرد تک ان کی رسائی ہے, کہ ہر فرد کی ان تک رسائی ہے. یہ انتظام بھی ابھی نامکمل ہے کہ سنائی کیسے جائے, اگر اکٹھا جماعت کو کیسے سنانے کا انتظام نہ ہو جس میں احباب ہوں یا خصوصی دارواس ہوں, تو دکھاؤ کا آپ بہت سے خاندان ایسے رہتے ہیں جو اپنے طور پر تو سن ہی نہیں سکتے. علاوہ بھی اگر جمعے پر بھی یہ انتظام کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جن ملکوں میں ادب رہے ہیں یہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جمعے پہ حاضر ہی نہیں ہو سکتی, اور پھر جو جمعے پہ آتے ہیں مرد یا خواتین ان کے بچے رومی کے ساتھ آ سکیں, اس لیے خلا کے امکان استعمالات زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ یہ یقین کیا جائے کہ سب تک پیغام پہنچ رہے ہیں. اس لیے ایسے اہم مضامین جن کا جماعت کی تربیت کے ساتھ یا ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ زیادہ تعلق ہو, ان کو زیادہ احتیاط کے ساتھ زیادہ محنت کے ساتھ اغاوی جماعت تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے جہاں اجتماعی انتظامات ہیں ان میں جائزہ لینا ضروری ہے کہ کتنے دوست تشریف لا سکے, جو تشریف لائے ان سے مل کے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سنائیں گے, جو نہیں آ سکے ان تک پہنچانے کا انتظام. اگر یہ ان خطبات کے علاوہ عموماً بھی جماعت ایسا انتظام کرے اور اس توجہ کے ساتھ انتظام کرے تو اس سے بالعموم ساری دنیا کی جماعت کو بہت سے فوائد پہنچیں گے. تو خطبات کے کیسا ذریعہ ہیں جن کے ذریعے ساری دنیا میں خاص کسی ملک سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہوں ان میں یکجہتی اور یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے. جماعت احمدیہ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو عالمی بنایا جائے, تمام عالم پہ دوسرے مذاہب پر اس کو غالب کیا جائے اور ایک اسلامی مزاج ساری دنیا میں پیدا کیا جائے. اس ایک مزاج کو پیدا کرنے کے لیے خلافت سے ساری جماعتوں کی وابستگی سب سے بڑا ذریعہ ہے, جو دنیا میں کسی اور مذہبی جماعت کو اس طرح حاصل نہیں. اور پھر ہر ہفتے ایک ہی قسم کے مزاج کو دنیا میں پیدا کرنے کی خاطر ایک ہی خطبے کو سرگرا پھیلانا, اور ایسے خطبے کو پھیلانا جس میں سننے والا جس کا سننے والا یہ سمجھتا ہو کہ میرا اس بیان کرنے والے سے ایک ایسا گہرا روحانی تعلق ہے کہ جو باتیں بھی کہی جا رہی ہیں میں حق کر چکا ہوں کہ میں انہیں توجہ سے سنوں گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ بات بھی دنیا میں کسی اور مذہبی نظام کو حاصل نہیں. اس لیے اگر اس دنیا کی وحدت کسی جماعت سے وابستہ ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے, لیکن جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے جو نظام مہیا کروا دیا ہے, جو انتظامات مکمل کر دیے ہیں, اگر خود یہ جماعت اس سے استفادہ نہ کرے تو پھر دنیا کی وحدت کو درکنار اپنی وحدت کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے گی. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دفاع کا اس کمی کی وجہ سے مختلف جماعتوں کے مزاج مختلف نظر رکھتے ہیں. جہاں باقاعدگی سے خطبات پہنچانے کا انتظام نہیں, وہاں کئی قسم کے ایسے خیالات کئی قسم کے ایسے توہمات دنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا ساتھ ساتھ علاج نہیں ہو رہا ہوتا, اور وہاں مختلف مزاج میں جماعتیں پرورش شامل ہوتی ہیں دنوں کی دوسری جماعتوں سے فرق کر کے فرق کے ساتھ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے دونوں میں بھی بہت ضروری ہے, اور خصوصاً ایسی جگہ جیسے لاس اینجلس ہے جو بہت پھیلی ہوئی جماعتیں ہیں, درمیان میں گھروں کے درمیان فاصلے بہت ہیں, شہر بہت بڑا ہے, بد اثرات بہت زیادہ ہیں, اور ایک مسجد اگر بنا بھی دی جائے تو تب بھی اس مسجد تک سب کی رسائی عملاً ممکن نہیں ہے. تو ایسی جماعتوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ انتظام ضروری ہے کہ مرکز سے ان کا رابطہ مکمل رہے اور ہر بڑے چھوٹے تک ان کا وقت کی آواز میں وہ باتیں پہنچیں جن پر عمل کرنا وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے خصوصیت سے بہت ضروری ہے. اس تمہید کے بعد میں اب اس مضمون کی طرف آتا ہوں جس کا میں نے شروع میں چہرہ کہ جن بچوں کے حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں, لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے آج میں اس مضمون پر روشنی ڈالوں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ یقیناً حسنات برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے متعلق بالعموم بہت سی غلط فہمی پائی جاتی ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں, اور اس وجہ سے یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں جو برا ہے, اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ یہ برائی ہم پر غالب نہ آ جائے. قرآن کریم نے اس مضمون کو بالکل برعکس شکل میں پیش فرمایا ہے. فرمایا اگر تم واقعی اچھے ہو تو تمہیں برائی سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, برائیاں تم سے خوف کھائیں گی. کیونکہ برائیوں کی فطرت میں یہ کمزوری واقع ہے کہ حسنات کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور حسنات ان پر ضرور غالب آتی ہے. یہ ایک ایسا بالکل نرم اور چھوٹا مضمون ہے جس کا دنیا کے دوسرے مذاہب میں اشارہ کم تو شاید ذکر لینے میں اس کا وضاحت کے ساتھ اس قوت کے ساتھ آپ کو دنیا کی کسی نامی کتاب میں اس مضمون کو روشنی بچی دکھائی نہیں دے گی. چنانچہ کسی مضمون کی جو مزید تربیت دیتے ہوئے جانے کے لیے فرماتا ہے جال حق کو وہاں پر بات ان نل بات کا کام ہے ضرور تھا, دیکھو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے مقدر میں بھاگنے کے طرح کچھ نہیں, لازمن باطل کو بھاگنا ہوگا. ان نل بات کا کام ہے ضرور تھا, کسی طرح سے یہ بات داخلے کو بھاگ ان حسنات یونیورسٹ تیار کے پیغام کے ساتھ جب یہ وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے, اس کے بعد کسی احمدی کے لیے اس خوف کی تو ضرورت بہرحال نہیں کہ معاشرے کی برائیاں ہماری بھلائیوں کو کھا جائیں گی, لیکن کچھ اور خوف کی ضرورت بہرحال ہے. اس لیے ہمیں یہ اس خوف کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ اصل قصہ کیا ہے. مجھے میں یہ کہہ دینا کہ تم اچھے ہو اس لیے تم ضرور غالب آؤ گے, یہ کافی نہیں ہے. مجھے عمل واقعہ یہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خاندان زندگی کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں, اپنی ان خوبیوں کو بظاہر چھوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن پر وہ بظاہر قائم دکھائی دیتے تھے, اور برائیوں کی طرف سرکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی اولادیں ضائع ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کے مزاج بدل جاتے ہیں, ان کے دین کے معاملات میں رجحانات میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, ان کی آنکھوں میں جو تعلق قائم نہیں رہتا جو اچھے تربیت یافتہ بچوں کی آنکھوں میں رہنا دکھائی دینا چاہیے, دین سے اپناہٹ دکھائی نہیں دیتی, ایک ذہنیت اور اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک طرف یہ واقعات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, ان سے ہم کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حسنات کیونکہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں اس لیے ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, بے فکر رہیں, خود بخود ہماری خوبیاں غالب آ جائیں گی. تو ان دو تضادات میں بیچ میں کون سی ایسی راہ ہے جسے ہم تلاش کریں, اور سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ان تضادات کا وجود ممکن کیسے ہے. قرآن کریم جو سچائی ہے, اور ایک سچائی کا دوسری سچائی سے تضاد ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم ایک بات بیان فرما رہا ہو اور حقائق اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے اس تجزیے میں مزید غور کرنا تجزیے کے لیے مزید غور کرنا ہوگا, اس الجھے ہوئے مسئلے کو پہلے حل کرنا ہوگا کہ یہ تضاد ہے کیوں. ہمارا مشاہدہ کچھ اور بتا رہا ہے, قرآن کریم کی آیت کچھ اور بیان فرما رہی ہے, اور ان دونوں میں ذرا مشرق و مغرب کا روح ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہی سچا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ بھی درست ہے، مگر ان دونوں کے درمیان جو تضاد ہے وہ ہماری نظر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عملاً لوگ ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے تھے اور اچھے ہونے کے باوجود ضائع ہو گئے، یہ بات غلط ہے۔ وہی ضائع ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہیں، جن میں حسنات ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوا کرتے، جن میں خوبیاں ہیں ان کی خوبیاں لازمن غالب آیا کرتی ہیں۔ ہاں، جنہیں زوم بولتے ہم اچھے ہیں، جنہیں دھوکہ ہو کہ ہم خوبیوں پر قائم ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم فوج مقامات پر قائم ہیں لیکن بیچ میں سے وہ کھوکھلے مقامات ہوں، ریت کے محلوں پر کھڑے ہوں، ان لوگوں نے تو گرنا ہی گرنا ہے۔ اس لیے نسلیں بھی وہی ضائع ہوتی ہیں جو حسنات سے خالی ہوتی ہیں، ان لوگوں کی نسلیں ضائع ہوتی ہیں جن کو حسنات کا ذم ہوتا ہے لیکن عملاً وہ حسنات سے خالی ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول یقینی اور قطعی ہے کہ برائیاں حسنات کو نہیں کھایا کرتی، خلاؤں میں داخل ہوا کرتی۔ حسنات کے نام سے آپ کے سینے اور آپ کے اعمال بھر نہیں سکتے، جو عمل سے بھرتے ہیں، جو حسن عمل ہو، جو نیک عمل ہو، نیک آداب سے بھرتے ہیں۔ بس آپ کے وجود اگر نیک ناموں سے تو وابستہ ہوں اور بظاہر ارد گرد نیکی کا مظمہ بھی موجود ہو، لیکن اندر سینے میں خلا ہو، آپ کے اعمال میں خلا ہو، تو قانون قدرت ہے کہ خلا باقی نہیں رہا کرتا، اس خلا کو ضرور کو چیز بھرتی ہے۔ اگر نیکی نے نہیں بھرا تو بدی اس کو ضرور بھرے گی۔ اس لیے قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، تو مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو نصوص کا پہلے جائزہ لو، اگر برائیاں تم پر غالب آ رہی ہیں تو یقین کرو کہ تمہارے اندر حسنات موجود نہیں ہیں، یقین کرو کہ تمہیں ذہن ہے کہ تم اچھے ہو، اور اپنی خلاؤں کو تلاش کرو اور ان خلاؤں کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو وجود نیکیوں سے بھر جاتے ہیں ان پر کبھی بگڑا لیتے آ کر۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو عملاً تاریخ کی روشنی میں بھی پیش فرماتا ہے۔ انبیاء کا آغاز ہمیشہ ایسے ماحول میں ہوتا ہے جس پہ بدی غالب آ چکی ہوتی ہے، ہر طرف بدی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس نقشے کو آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آمد سے پہلے کی حالت کو بیان فرماتا ہے کہ ظاہر الفساد سے بر والبحر، کشتی اور تری سارے بدیوں سے بھر گئے تھے، کوئی جو ہے فساد خالی نہیں تھی۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائد کیا گیا، اور اس دن سے مسلسل اپنی زندگی کی آخری سانس تک بدیوں کو بھاگنا پڑا، اور آپ کی نیکیوں کو ان پر غالب آنا تھا اور وہ غالب آ کر رہی۔ ایسے گندے ماحول میں قدم رکھ کر اس کو اپنے گرد و پیش نور سے بھر دیا، اور ایسی حیرت انگیز حسنات عربوں کو عطا کی کہ ان کی کیفیت بدل دی، ان کی کار بدل دی۔ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو نثر اور نظم میں بیان فرماتے ہیں اور بڑی گہرائی سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں تھیں جو ماحول پر غالب آئیں، اور ہر وہ وجود جو نیک وجود پیدا ہوا وہ آپ کی نیکیوں کی برکت سے پیدا ہوا۔ اور یہی مضمون آج بھی جاری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی جماعت کو اس پر متوجہ کیا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنات ہی ہیں جو پہلے بھی غالب آئی تھی اور آج بھی غالب آئیں گی، ان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے انہیں اپنائے بغیر ہتھیاروں سے لیس ہوئے بغیر میدان میں نکلنا اور پھر یہ خیال کر لینا کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو بچا سکیں گے، یہ درست خیال نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ والد کہتا ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو وہاں تو جہاں محبت ہو وہاں اس چیز کو سادگی کہہ دیتے ہیں، لیکن جہاں محبت نہ ہو اور جذبات سے آری نظر سے دیکھا جائے وہاں اس چیز کا نام حماقت ہوتا ہے, انتہائی بے وقوفی کہا جا سکتا ہے. بس ایسی قوم جو ہتھیاروں سے بغیر نکلے اور دنیا کا غالب آنے کے دعوے کرے وہ حماقت میں تو مبتلا قرار دی جا سکتی ہے. یہ بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی دور کا بھی امکان ہے کہ یہ کبھی دنیا پر غالب آ جائے گی. اس لیے قرآن کریم نے بعض چھوٹی چھوٹی آیات میں حکمتوں کے دریا بند کر رکھے ہیں, جیسے کنویں میں دریا بند کرنے کا محاورہ ہے. واقعہ قرآن کریم میں ایسے کنویں ہیں جن میں حکمتوں کے دریا بند ہیں. تو اس چھوٹی سی آیت نے ہمیں اچھی ٹیکنالوجیوں کی طرف توجہ دلا دی, ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا مقام کیا ہے, ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بچائیں. جب تک ہم اپنے عروج کو نیکیوں سے نہیں بھرتے اس وقت تک آئندہ نسلوں کی حفاظت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. اگلے واقعہ یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کی آوازیں ضائع ہوتی ہیں, جن کے اندر صلاح ہیں, جو خود معذرت سے پہلے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں, وہ خود اپنا قرض ہم کر چکے ہوتے ہیں دنیا گروہ کے سامنے, اور ان کی برائیوں کو بجائے برائیاں سمجھتے ہوئے ان کی طرف ان کے جانے دیتے ہیں اور اس وقت تشویش محسوس نہیں کرتے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جب ان کی عادات پختہ ہو جاتی ہیں, اس وقت ان کا کوئی نیکی کا جذبہ اچانک جیسے ہوش آ جائے اس کو کچھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جب سب سویرے رات سجائے ہو رہی ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ بچانے کی کوشش ہمیں اپنی ذات سے کرنی پڑے گی. اگر ہمارے دل نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں, اگر ہمارے اعمال حسن ہیں, تو پھر نہ ہمیں خوف ہے نہ ہمارے اولاد کو بھی خوف ہے, کیونکہ ایسی صورت میں ہم اپنی اولاد کو بھی صحیح معنوں میں نیک بنانے کی بچپن سے کوشش کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے, اگر دنیا کے مروب ہیں, تو پھر کوئی ایسی ترکیب کارگر نہیں ہوگی جو میں آپ کو روزانہ بتا سکوں. اب اس طرح سے آپ اپنا جائزہ لیں, اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں, اپنی تمناؤں کو رخ دیکھیں کس طرف ہیں, کن باتوں سے آپ کو خوشیاں ہوتی ہیں, کن باتوں سے دل میں دل لذتوں سے بھر جاتے ہیں. اگر وہ دنیا کی تعلیمات ہیں جو بچے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح حاصل کرنی, کتنے بڑے کارنامے حاصل کیے, خاص جو غیر معمولی ذہین گروپ ہیں ان میں ہم داخل ہو گئے, اور ان کی انگریزی سن کر آپ مروب ہو جاتے ہیں, ان کے اچھے نمبر دیکھ کر آپ مروب ہو جاتے ہیں, اور کبھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ بچپن سے ان کے اندر دین کی محبت پیدا نہیں ہو سکی, قرآن کریم کی تلاوت اچھی نہیں کرتے, آحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار کی باتیں نہیں کرتے. اگر ان کے اندر بچپن ہی سے دین کی محبت سے رجوع پیدا نہیں ہوا اور آپ فکر مند نہیں ہوتے, غیر معمولی طور پر آپ کے اندر غم و فکر, غیر معمولی طور پر آپ غمگین نہیں ہو جاتے, اداس نہیں ہو جاتے, بے چین نہیں ہوتے, اس بات کو محسوس کر کے شروع سے ہی دعائیں نہیں کرتے, تو پھر آپ کے اندر صلاح ہیں. اور یہ صلاح ایسے ہیں جو جن کو بدیوں میں باہر بھرنا ہے, ان کے پانی میں ضرورت ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہ سکتی. وہ صلاح ہیں جو بچوں میں بڑے ہو جایا کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کو اپنے خلاف دکھائی نہیں دیتے, لیکن بچے کے آئینے ہیں جو خلاف دکھائی دینے لگتے ہیں. بچہ ماں باپ کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی شکلیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ماں باپ کا اندرونا بچوں میں منعقد ہو رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر حالت میں ایسا ہو, مگر میں دنیا کے عمومی قوانین بتا رہا ہوں. عام طور پر فیملی کا وشیش طرح بن کے گزرا کرتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے ایک اور جگہ واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا کو یاد رکھتے ہیں وہ بھی بگڑا کرتے ہیں, ان کی اولادیں بگڑا کرتی ہیں. جو آج تک کا خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں لگتا, اولاد کو خطرہ ہوتا ہے, اولاد میں جا کر وہ تصویر منایا ہو جاتی ہے. چنانچہ جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں ان پر تو غیر غالب نہیں آ سکتا، جو خدا کو یاد رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان میں بھی دفاع اوقات برائیاں نمایاں طور پر دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کی اگلی نسل اس پول کو کھول دیتی ہے اور ان کی کمزوریوں کے راز دست دام ہو جاتے ہیں. فرماتا ہے مطلب وقت اللہ علم اللہ خدی بنا پانی وراثت میں نکل لگی ہے نسل رہا تو انتاہ منف سہن الائے کا منفا ہوتی. دیکھو ایسے لوگ اپنے ارادوں کی فکر کرو، اگر تم یہ فکر نہیں کرو گے کہ کل کے لیے، کل آئندہ زمانے کے لیے تم کیسے بھی ارادے بھیج رہے ہو تو تمہیں اس کا شدید نقصان پہنچے گا، اور تمہارے وہ اعمال جن کے نتیجے میں آئندہ ارادے خراب ہوں گی وہ خدا کی نگاہ میں ہیں، جن تمہارے اعمال ہیں لیکن ان کا اثر ارادوں کی ارادوں کی طرح ظاہر ہونے والا ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہوا اثر، لیکن آئندہ ارادے ایسی ہیں جن کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے. یہ ہے وہ بنیادی مضمون، جس پر غور کریں تو یہ مسئلہ آپ کو اور زیادہ وضاحت کو سمجھ آ جائے گا. فرماتا ہے خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے، خوب باخبر ہے، اور اس درمیان میں زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ تم بے خبر نہیں ہو، باخبر نہیں ہو، وہ خدا باخبر ہے، تم بے خبر ہو اور خدا باخبر ہے. ان اللہ خبیر میں ماتا معلوم، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ خوب خبر رکھتا ہے. یہ ہے بنیادی بیان، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی اولادوں کی فکر کرو. مراد یہ ہے کہ تمہارے بعض اعمال ایسے ہیں تمہیں امید نہیں کہ ان کے کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن تم اور خدا جانتا ہے کہ ان کے اثرات تمہارے تک موجود نہیں رہیں گے، آئندہ نسلوں تک پھیلیں گے. اس لیے اے تقویٰ اختیار کرنے والوں، خوب خیال رکھو اور فکر کرو کہ آئندہ زمانوں گزرانوں کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو. بس اس وضاحت کے ساتھ خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم ایسے اعمال کی بات کر رہا ہے جن کا اثر مستقبل میں پڑتا ہے، اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اعمال ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ مستقبل پر وہ نور اثر دکھائیں گے، اس لیے متنوع سناتا ہے. فرمایا ولاد سکونی کل لگوں نے نسل رہا پانتا ہوں من کو سن بلائے کروں ان کا سکون، ایسے لوگوں کی طرح نہ بنو جو خدا کو بھول جائیں، کیونکہ پھر خدا ان کو اپنے حال سے بے خبر کر دیتا ہے. انسان من کو سن وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اب دیکھ لیں اس لوگوں کا اس سے کتنا گہرا اور براہ راست تعلق ہے. وہ قوم جو اپنے اعمال سے بے خبر ہو وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو بھول رہی ہے. کسی کی تفسیر بیان فرمائی گئی ہے اگلی آیت میں، ان اللہ قدیر بما تعملون، خدا جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نہیں جانتے، کیونکہ تم وہ ہو جو خدا کو بھول چکے ہو، اور جن کو خدا جو خدا کو بھول جائے خدا ان کو اپنا آپ بلا دیا کرتا ہے، اپنے حال سے بے خبر کر دیتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئندہ پھر خاصت نسلیں نسلیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی فکر اپنی کریں، اولاد کا اولاد کی گاڑی تو بعد میں آئے گی. اگر آپ کے رجحانات درست ہیں، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہے، اگر آپ خدا کو نہیں بھولے تو پھر آپ کے دل خدا کے نور سے بھرے رہیں گے اور ان پر بڑی غالب نہیں آ سکتی. خدا کا ذکر کرنے والی قوموں پر غیر اللہ کو غلبہ نصیب نہیں ہوتا. اس مضمون کو قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی جان فرما رہی ہے، جہاں شیطان نے خدا تعالیٰ سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے موقع دے قیامت تک کہ میں تیرے بندوں کو آزماؤں اور انہیں راہ رات سے بھٹکانے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، جو میرا زور ہے لگا اپنے لاؤ لشکر لے کر میرے بندوں کو چڑھا دے، لیکن میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تو غالب نہیں آ سکے. جو میرے ہو چکے ہیں ان پر چلتے ہوئے ہو چکے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی نیکی کے اوپر بدی غالب آ نہیں سکتی, بلکہ حقیقی نیکی ہے جو بدیوں کو ختم کرتی ہے. اس لیے اگر ہمارے اندر کمزوریاں اور خلا ہیں اور ہماری نیکیوں کے خول ہیں ان کے اندر رقص ہوئی نہیں, ان کے اندر حقیقت میں کوئی ٹھوس وجود نہیں ہے بلکہ چھلکے ہیں, تو پھر ایسے چھلکوں کو تو بدلو ضرور کھا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے نفس کا جائزہ لینا ضروری ہے, اپنے ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہے. میاں بیوی دونوں جن کی اولاد ہے جو فکر کرتے ہیں کہ اولاد کا کیا بنے گا, ان کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنے تعلقات پہلے اسلامی رنگ میں درست کرنے چاہیے, اپنے ماحول کو درست کرنا چاہیے, اپنے رجحانات کو درست رکھنا چاہیے, ہر بات میں دین کو فضیلت دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر سارا دن گھر کے ماحول میں دنیا کی لوگوں کو بھی باتیں ہو رہی ہوں, یہ ذکر کر رہے ہوں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز آ گئی ہے اور ہم نے یہ چیزیں بھی لینی ہے, اس طرح ہم مکان بنائیں گے, اس طرح ہم یہ کریں گے, اس طرح وہ کریں گے, اس طرح اور آپ کو اچھی تعلیم دلوائیں گے اور دنیا میں بڑا آدمی بڑے آدمی بنیں گے, اگر ذکر یہ چلتے ہیں اور مقابلے میں آپس میں مادیت کے حصول کے لیے, تو پھر یہ خیال کر لینا کہ ہم ہماری اولاد نیک بھی رہے بہت اچھی ہو, یہ خیال تو اچھا ہے مگر نتیجہ اس کا اچھا نہیں لکھنا پڑتا. اچھے نتائج کے لیے خیالات کے ساتھ ٹھوس حقائق کا شامل ہونا ضروری ہوا کرتا ہے. تو اس پہلو سے سارے امریکہ کی جماعتوں اور کینیڈا کی جماعتوں کو جن تک یہ آواز پہنچتی ہے عروج لوگ کے ساتھ اور تمام عالم کی جماعت کو دلم اس قرآن کریم کے بیان سننے والے نسخے کی طرف بہت گہری توجہ کرنی چاہیے. آپ حسن آپ کا قائم ہے کہ نہیں, یہ پہلا سوال ہے. آپ کے دل واقع ہیں نیکی کی طرف مائل ہیں کہ نہیں, کیا آپ جون کو دنیا پر سہولت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر ان سوالات کے جوابات مثبت ہیں تو میں قرآن کی زبان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اولاد ضائع نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اس کے بعد دوسری حماقتیں اور کمزوریاں آگے آ جائیں اور وہ اس بدقسمتی کے ساتھ اور آپ کا بڑا اثر ڈال دیں. بعض صاحب لوگ نیک بھی ہوتے ہیں, خوبیوں سے مزین ہوتے ہیں لیکن خبردار نہیں ہوتے. چنانچہ قرآن کریم نے خبردار رہنے کی طرف بھی بار بار ہم نے توجہ دلائی ہے. اس وجہ سے بعض نیکوں کی اولادیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. وہ خود نیک ہوتے ہیں, ان کی مثلا ماں بھی باپ بھی دونوں نیکوں سے بھرے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, خدا کو یاد کرتے ہیں, لیکن قرآن کے لیے فرماتا ہے کہ یہ بھی کافی نہیں, تمہیں باخبر رہنا پڑے گا, پیشمند رہنا پڑے گا کہ دیکھو کہ تمہاری اولاد کی نظر جا رہی ہے. اگر سچی نیکیاں ہوں اور ہوشمند بھی ساتھ شامل ہو جائے, اگر اولاد کی طرف گہری فکر والی توجہ بھی پیدا ہو جائے, تو پھر اس سے واقعہ جو قبل کے ساتھ میں اولاد ضائع نہیں ہو سکتے. جو کمزوریاں ان معاشروں میں ہیں وہ کمزوریاں میری نظر کے سامنے ہیں, میں ان سے خوب واپس ہوں, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسے سینکڑوں ہندی خاندان ہیں جو بھی کمزور ماحولوں میں پڑ رہے ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں, ان کے بچے بھی خدا تعالیٰ یہ قدر کے ساتھ صحیح خطوط پر زبان ہو رہے ہیں, وہ خود بھی اپنے آپ کو نہ صرف محفوظ سمجھتے ہیں بلکہ بھی اپنے ماحول پر لے کر خراب مترتب کر کے چلے جا رہے ہیں. بس وہ قرآن کریم کی اس آیت کی سچائی کے زندہ ثبوت ہیں اور باقیوں کے لیے وہ روشنی کا مینار ہیں. امیدیں ان سے وابستہ ہیں کیونکہ اگر ایسا بعض خاندانوں میں ممکن ہے تو باقی خاندانوں میں کیوں ممکن ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اس احساس سے کم سے کو دور کریں کہ آپ گویا بدیوں سے خوف کھا سکتے ہیں یا بدیاں آپ پر غالب آ سکتی ہیں. قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ ہر بھی ایسا نہیں ہوگا, تم نیکیوں پر قائم رہو تو بدیاں تم سے بھاگیں گی, چنے بدیوں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں. بس وہ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اولاد کی خاطر ملک کو چھوڑ جائیں, ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے تو پھر بہتر یہی ہے کہ دنیا چھوڑیں اور دین کو فضیلت دیں, بھاگنے نہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگنا ویسے دیکھ دیتا نہیں. آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ساری دنیا کی تبدیل بدلنی اور اپنے غلاموں کے ذریعے بدلنی, ان کے ذریعے بدلنی ہے جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے, آپ کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں. اگر وہی میدان طور سے بھاگنے لگے تو پھر دنیا کی تبدیل کون بدلے گا, کہاں سے وہ لوگ آئیں گے؟ آسمان سے ایسی باتوں کو بھی فرشتے کیوں نہیں ہوا کرتے, ریم فرشتے ہوا کرتی. اور آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آج بھی ایسے فرشتے دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں, اور یقین ہے کہ اندر بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں. تو اپنے اندر پہلے احساس پیدا کریں مضبوطی کا, قوت کا, یہ یقین بازو طور پر یہ بات سمجھیں, آپ مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, غالب آنے کے لیے پیدا کیے گئے. شرط یہ ہے کہ قرآن کریم سے غالب آنے کے راز سیکھ لیں. شرط یہ ہے کہ اس فلسفے کو خوب اچھی طرح جان جائیں کہ خلا سے دنیا فتح نہیں ہوا کرتی, ٹھوس وجودوں سے دنیا فتح ہوا کرتی, ٹھوس باتوں سے دنیا فتح ہوا کرتی. بس اپنی نیکیوں کو یا اپنے نیک تصورات کو نیک اعمال کی صورت میں ڈھالیں, اپنے خلاؤں کا جائزہ لیتے رہیں, انہیں بھرنے کی کوشش کریں, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی اور آپ کے بعد بھی ماحول سے خطرہ محسوس کرنے کی بجائے ماحول کا غالب آنے لگے گی. یہ تو ایک عمومی بات ہے. قرآن خلا بھرنے کیسے ہیں, قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات صاف نظر آ جاتی ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنا نگران رہنا پڑتا ہے, ہر وقت متلاشی رہنا پڑتا ہے. اور حقیقت میں تقویٰ کا مضمون اس چیز سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. تقویٰ کا ایک معنی ہے خوف کا, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. خوف کس بات کا؟ اللہ سے تو خوف نہیں کھایا جاتا, ان معنوں میں اللہ کو ڈرنے والی چیز تو نہیں, تو انہیں پہلے پیرا وجود سے تو اپنایا جاتا ہے, ہر وقت اس کی باتیں ہوتی ہیں. جس کا خوف ہے انسان ہر وقت اس کا ذکر تو نہیں کرتا رہتا. اس لیے جب آپ تقویٰ کے مضمون کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیکیاں پیدا کرنے کے مضمون کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. جس چیز سے آگے ڈرے, بھوت ہے یا بچے بھوتوں سے ڈرتے ہیں یا ڈرینوں کے نام سے خوف کھاتے ہیں, جتنا آپ ان کا ذکر کریں گے اتنے ان کی یقین نہیں ڈرتے مارے یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھوتوں اور چڑیلوں سے خوف کھاؤ, اور ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کا ذکر کرتا ہے. جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے, اس کے نام سے بھی بھاگتا ہے. بس جو بھی مطلب ہے تقویٰ کا, یہ مطلب باہر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کو دلا سمجھو اور مصیبت جانا. پھر تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ایسا پیار کرو کہ ہمیشہ یہ خوف دامن دیے رہ جائے کہ کہیں خدا ہمیشہ ہو جائے, کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت سرگرمہ ہو جائے کہ خدا کے ہم سے تعلق میں کمی آ جائے. یہ خوف ہے, یہ خوف نہیں کہ خدا ہمارے قریب میں آ جائے کہیں نوز بلند. بس تقویٰ کا مضمون جو آپ سمجھے تو خوف خدا کا مطلب ہی اس سے محبت ہے. سر جس شخص سے محبت زیادہ ہو جائے اس کے بارے میں یہ خوف ضرور دل میں لازم نہیں ہوتا, ہر وقت عالی رحموں میں اطلاع رہتا ہے کہ میرا محبوب اسے ناراض نہ ہو گیا ہو. فرضی باتوں پر بھی ذہن پیدا ہو جاتے ہیں دل میں. چنانچہ فارسی میں محاورہ ہے, عشق تو ہزار بدگمان, ایک عشق اور ہزاروں بدگمانی. بدگمانیاں ان معنوں میں کہ وہ کہیں اسلام وقت جو مجھے نہیں دیکھا پوری طرح کہ وہ ناراض تو نہیں تھا, اسلام وقت اس نے یہ بات کی کہ یہ ناراض تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. چنانچہ مجھے بھی اس بات کا ان معنوں میں تجربہ ہے کہ جو لوگ خلافت سے غیر معمولی محبت اور عشق رکھنے والے لوگ ہیں کبھی اتفاق سے بھی کبھی آنکھ میں ان کی طرف نہ اٹھے تو ان کے ساتھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے, آپ ہم سے ناراض تو نہیں, پہلے آپ ہمیشہ ہمیں دیکھتے تھے, مسکرا کے بات کرتے تھے, ذرا گزرے اور سچ میں نظر سے دیکھا اور بھی کئی قسم کی باتیں, لیکن ہر بات میں کوئی نہ کوئی ایسا بتاتا ہی رہتا ہے کہ وہ غیر دامن بھی ہے کہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے. ایک دوست نے نہیں جس کا جواب میں لکھا تھا کہ ناراض تو نہیں ہے, مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ تمہیں محبت بہت ہے, کیونکہ اس شخص کا ہزار بدگمانی ہر دفعہ تمہیں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ کہیں میں ناراض نہ ہو گئی. تو اگر اسی مضمون کو آگے بڑھائیں تو آپ کی طرف, تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ تقوی والوں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے. ہر حالت میں ان کو یہ خوف جانے دیا رہتا ہے کہ میرا محبوب اسے ناراض نہ ہو جائے, تو ناراض نہ ہو گیا ہو. یہاں تو آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی صحابہ عائش ان ذہنوں کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے, ان فکروں کو بیان کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ بعض دفعہ کئی کئی دن ایسے گزرتے ہیں کہ محبت اس کے ذکر میں دل اس طرح مچلتا نہیں جیسے بعض دوسرے دن میں مچلتا ہے, اس طرح دل میں غلغلے نہیں اٹھتے پیار کے, تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہو جائے, خدا جانے کیا ہو جائے. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے ان کو سمجھاتے تسلی دیتے, یہ ہے تقویٰ, اور اسی کے نتیجے میں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. اور ایک شخص اگر خدا تعالیٰ کے متعلق ہمیشہ ایسا خدا تعالیٰ کے لیے یہ باتیں سوچتا رہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو کسی طرح, آج میں نے کسی بات سنی تھی مجھ سے ناراض ہو گیا, کل سنی مجھ سے ایسی بات ہوئی تھی جس سے اس کے تعلق کی کمی محسوس ہو گئی محسوس ہوئی ہو, یا اس کے مطابق مقابل تک پھر یہ محسوس کرے کہ خدا نے کب کس طرح مجھ سے پیار کا اظہار کیا ہے اور اب کمی کیوں آئی ہے, اگر کمی ہے یہ وہ خلان ہیں آپ کے احساس سے ان کو پہلے بھولیں. اگر آپ غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی ساری زندگی خالی ہے. وراثتوں کا لدینہ نسل رہا فانسان منسوس ہوں, تو یہ مطلب ہے کہ خدا کو بھلائی بیٹھے ہو تم لوگ, تمہاری زندگی میں وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا, وجود ہی نہ رہا ہو تو پھر کیسے تمام کر سکتے ہو, تو تمہاری حفاظت ہوگی ہو, تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی ہو, تمہیں اپنے ہاتھ سے باہر لگاؤ. ان معنوں میں خدا کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ دلوں پر غالب رہے, ہمیشہ ذہنوں پر غالب رہے, ذہن بار بار اس کی طرف پرواز کرنا شروع کر لیں, عادت پڑ جائے کہ دل کی ہر حرکت اس کی طرف مائل ہونے لگ جائے, ہمیشہ مسلمان ہو جائیں, اللہ کی طرف جھکاؤ کی طبیعت پیدا ہو جائے, تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو فلا بھی دکھائی دیں گے اور ان کو بھرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے. ورنہ ایک خطبے میں کیا سینکڑوں خطبوں میں بھی میں ان تمام امکانی خلاؤں کا ذکر کر نہیں سکتا. ہر انسان کی کیفیت مختلف ہے, ہر انسان کی کمزوریاں مختلف ہیں, ہر انسان کی خوبیاں مختلف ہیں, اور معاشرے کا اس پر اثر مختلف رنگ میں پڑتا ہے, اس کا مزاج کا اثر پڑتا ہے, اس لیے سوائے اس نسخے کے اور کوئی نسخہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ان معاملوں میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرے جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جنہوں نے قرآن سے رام گرو صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ہر وقت یہ فکر دامنگیر کر لیں, دامنگیر رہے آپ کے ساتھ کہ میں خدا پتہ نہیں کیا مجھ سے پیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. جب یہ فکر کریں گے تو آپ کا تعلق سے مقصد بننے لگے گا, آہستہ آہستہ اس مضمون میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا, آہستہ آہستہ مستقل آپ کے ساتھ ایک اصلاح کا ذریعہ ایسا چمٹ جائے گا کہ وہ کسی حالت میں آپ کو چھوڑے گا نہیں. دن رات سوتے جاگتے رفتہ رفتہ یہ خیال غالب آنا شروع ہو جائے گا, بس اس خیال کے ساتھ آپ اپنی اصلاح کا سفر شروع کریں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ کبھی آپ کے والے نہیں آتا, ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا سے پیار کرنے والوں, خدا کا ذکر کرنے والوں, خدا کی محبت کے ضائع ہونے کے خوف میں ہر دم مرتے رہنے والوں کو کوئی دنیا کا معاشرہ کر لگا سکے. جب یہ تعلق آپ کا قائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچپن میں آپ اپنے پیار بچوں کے ساتھ بچپن ہی سے خدا کا ذکر نہ کریں. جن لوگوں کے اوپر خدا کا خیال زیادہ رہتا ہے وہ لازمن بچپن سے اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کو خدا کے پیار کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں. چنانچہ یہ ایمیڈیٹ میں تو یہ عام بات ہے اور بہت سے ایسے خاندان جن کی جس سے میری ملاقات ہوتی ہے سفروں کے دوران ان کے بچوں سے میں فوراً پہچان جاتا ہوں کہ ماں باپ کیسے ہیں. گے بعض بچے ہیں جو شروع سے ہی ان کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے اور باتیں وہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اپنے اپنے رنگ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں, کچھ لوگوں سے سنگت ہو جاتی ہے, پھر آپ کی انسانوں کا تصور مان دیتے ہیں, مگر بچوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. ایک بات جو ختم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے ضرور بچپن سے ہی ان کے دل میں خدا کا پیار پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ وہ ایک تصویر ہے جو ہر دوسری تنقید سے زیادہ زیادہ رکھتی ہے. آپ کا پیار خدا سے ضرور منسوس ہوگا آپ کے بچوں کے دل میں, اور پھر ہر اس چیز سے آپ خوف کھائیں گے جو آپ کے بچوں کو خدا سے دور لے جانے والی, اور آپ کے بچے آپ کی نظروں میں دیکھیں گے اس خوف کو, آپ کے چہرے پر ان کی برائی کا رنگ ظاہر ہوگا, اور آپ کے بچے وہ جتنا بھی دور ڈال رہے ہوتا ہے دو بچے اٹھا لیتے ہیں. جو یہ رحم کرتے رہے کہ نہیں ہم اتنا دور نہیں ڈالیں گے, بعد میں دکھائیں گے, جتنا بچے اس سے پہلے سوچ چکے تو ہوتے ہیں اس کے بعد کسی عمر کے بعد بہت کم نظر سیکھنے کے لیے تم لے رہے. اس لیے شروع میں میں نے زبان میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ 6-7 سال زبان میں پڑھ پڑھ بچے بولتے ہیں اور بالکل ساری زبانیں مادری زبان کی طرح بولتے ہیں, کیونکہ ان کے ماں باپ نے شروع سے ہی ان کو کمی بول رہا ہے. اس لیے بچوں کی وراثت سے آپ خوف بھی کھا سکتے ہیں, ان سے امیدوں کی وابستہ کر سکتے ہیں. ماں باپ کے دلوں کی کمزوریاں, ماں باپ کے دلوں کی برائیاں بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں ان کے چہرے دوسرے میں پڑ لیا رہتے ہیں. ان کے دلی کیا ہیں, ان کی دلی تمنائیں کیا ہیں, یہ بچوں سے بزرگ بھی جا سکتی ہیں. اسی طرح ماں باپ کی خوبیاں بھی, اور یہ بات کہ ماں باپ کا دل کس چیز میں اچھا ہو بچے بخوبی جانتے ہیں شروع سے, اور اسی کے مطابق وہ گروش کام کرتے ہیں. اس لیے اگر ہمیشہ آپ کے دل کے خدا کا تعلق والا ہمیشہ آپ کے دل میں یہ گمان رہے کہ تم خدا نہ خاصتا, یعنی ہم خدا خاصتا محاورہ ہم کہتے ہیں یا تو اس طرح شامل تھا, مگر یہ ذہن رہے ایسا نہ ہو کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو, اور ایسا نہ ہو کہ میں نے آج ایسے اعمال نہ کیے جن کو خدا نے پیار سے دیکھا ہو, پیار سے نہ دیکھا ہو. ایسا نہ ہو کہ میں نے ایسے اعمال کیے ہوں جن کو خدا نے پیار سے نہ دیکھا ہو, اور ایسے اعمال سے معروم رہ گیا ہوں جن کو خدا پیار سے دیکھتا ہے. اس تفصیل کے ساتھ اگر روز مرہ آپ اپنا جاگا لینا شروع کریں اور یہ ذہن میں ایک لگن لگا لیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچوں کے اوپر بھی یہ پرچاؤ کرنا شروع ہو جائے, اور خود بخود ایک قانونی قدرت کے طور پر ان کے اوپر خدا کی محبت غالب آئے. یہ ایک نسل کا تجربہ نہیں, سینکڑوں نسلوں کے تجربے ہیں. ہمیشہ یہ تعلق کارگر ثابت ہوا ہے, پہلے بھی آج بھی اور آئندہ بھی کارگر رہے گا. اس لیے اس پہلو سے اپنا جائزہ لیں. اب جب میں کہتا ہوں خدا سے خیال کر لیا کریں, اس کا ذہن اگر تصور رہے تو بلانے کی آسان بات ہے, معمولی کی بات دکھائی دیتی ہے. آپ سب کہتے ہوں گے ٹھیک ہے, یہ بڑا آسان طریقہ مل گیا, اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس تقویٰ کی اس تعلیم کے ساتھ یاد کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر یاد کے ساتھ کچھ تقاضے وابستہ ہو جاتے ہیں, اور ان تقاضوں کو جب آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو یاد مل جاتی ہے, وہ تو لگن ہو جاتی. اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کچھ کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانے کے لیے آپ کو پیش کیا جائے اور آپ نہیں کھاتے تو بھوک بیمار نہیں ہو جاتی. اگر آپ پیاس کا دعویٰ کرتے ہیں اور پانی آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے یا آپ کی پسند کا شربت پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ نہیں پیتے تو آپ اس پیاس کو پرورتن کر دیتے ہیں. یا وہ پیاس جھوٹی تھی یا پھر آپ عقل میں رکھتے کہ وہ پیاس بجانے کا سامان بھی پیدا ہوا اور آپ نے اس سے کھانا نہیں کھایا. تو اس طرح خدا کی یاد کے ہر لمحہ تقاضے ہوں گے. خدا کے پیار کے نتیجے میں ہر لمحہ مطالبے شروع ہو گئے ہیں. اچھا تم مجھے یاد کرتے ہو, تم مجھے پیار کرتے ہو, تم تو یہ بھی کرو تم وہ بھی کرو, اور ہر دفعہ یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو کی آوازیں اٹھیں گی اس پیار سے. تو ہر دفعہ محسوس کریں گے کہ نہ میں یہ کرنے کا ہے لوں نہ میں وہ کرنے کا ہے. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی محبت ایک رومانی محبت تھی, ایک افسان وہ کرتا رہا جس کے حقیقت سے تعلق نہیں. پھر ایک اور خاص دامن بھی ہو جائے گا اور وہ خوف یہ ہوگا کہ میں جو فرضی طور پر خدا کے پیار کے دعوے کرتا رہا ہوں یہ تو اور بھی زیادہ گناہ ہے. میں سوچی زندگی پہ راضی ہو گیا ہوں, میری حالت کیسی ہے, یہ کیسے اس سے تبدیل کرو. چنانچہ ایک ایسا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جب انسان اپنی خوبیوں کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی زندگی پر ایک مدعا پاری ہو جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں بہت سے چلے ہوئے شروع بیدار ہونے لگتے ہیں. جس طرح بارش کے ساتھ برسات کے ساتھ زندگی کی کئی قسمیں رخ کھڑی ہوتی ہیں اور اچانک یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا جاگ ہوتی ہے, اسی طرح انسان کے اندر بھی بے شمار دنیائیں ہیں جو کوئی کبھی ان کو خدا کا خوف بیدار کرتا ہے. اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ان مرائل سے آپ گزریں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اس کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. جب خدا کے پیار کے ذکر کے ساتھ مطالبے پیدا ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو مرائل پائیں گے, پھر آپ کے اندر کئی قسم کی خوف اور بیدار ہونے شروع ہوں گے. کھلچل مت جائے, پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے امور ایسے ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے. کیسے رستے پر آپ چل پڑیں گے جو روحانی انقلاب کا رستہ ہے, تب آپ کو محسوس ہوگا کہ دراصل تو آپ دامن خالی خالی تھا. اور یہ جو میں کہتا ہوں تو یہ مضمون ایک اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کی گہرائی کو اس کی رسط کو آپ میرے ٹائم سے سمجھ نہیں سکتے. وہ صاحب شراکت لوگ, وہ صاحب ٹائم اور صاحب مارکت لوگ جنہوں نے اس رنگ میں خدا کو پانے کی کوشش کی ہے اور اپنے کلام کو بھرنے کی کوشش کی ہے, تو بتاؤ ساری عمر کے سفر کے بعد بھی اپنے آپ کو خالی دے دیں. اور سچی معرفت کا یہی تقاضا ہے, یہی ہونا چاہیے, کیونکہ خدا کی عظمتوں سے ایک انسان اپنے آپ کو پوری طرح بھر سکتا ہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا لام اتنا ہی مضمون ہے کہ انسان کے اندر مزید کی طرح پیدا ہو جاتی ہے اور انسان جتنی ترقی کا اچھا کرا جاتا ہے اتنی اپنی کمزوری ادھر اس کی نگاہ اور زیادہ کثرت کے ساتھ کرنے لگتی ہے, اور زیادہ کمزوریاں دریافت کرنے لگتا ہے. کیونکہ ایسے صاحب عرفان وجود جب خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں خاصی ہوں میرے پیارے نارم راب ہوں, ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ. وہ عرض کرتے ہیں یا خدا ہم نے تو کچھ بھی نہیں ہے, انہیں کیا ہم نے دیکھا جو ہمیں چن لی, ہم تو کسی لائق بھی نہیں. بے شمار محبت اور عشق کے ترانے دل سے اٹھتے ہیں جو دوسرے سننے والوں کو عجیب دکھائی دیتے ہیں. جب ایسے صاحب عرفان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو خدا نے دنیا کا امام بنا دیا, کتنا بڑا مقام عطا کیا کہ حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے کامل غلام بنا کر اس دنیا کی امامت کو کھڑا کر دیا. اور وہ یہ کہتا ہے ابتدا سے تیرے ہی سارا میرے دن کہتے وہ میں اتنے نہیں رہا, میں مثل پچھلے پچھلے چیز تھا, میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا گیا. پھر پھر خدا نے کہاں یہ پھینک دی جاتی ہوا, ورنہ درگاہ میں کم نہ سے یہ سراسر سب لوگ دیتا ہے کہ میں آیا کرتا ہوں, ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ سے خدمت ہوا. یہ جب رونا حضرت مسیم علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, جن کی ہم نے بیعت کی, جن کو اپنا امام مانا, جن کو خدا نے ہمارا امام بنایا, ان کی یہ حالت ہے. آپ راجی سے دیکھتے ہیں اور غیر تحریک سے ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا نظارے سے بیان کرتا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ مرزا صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کے اماموں میں دعویٰ کیا, کہتے ہیں خدا نے مجھے سن لیا, اور پھر کہتے ہیں کہ میں خاکی نہ آدم راب بشر کی جائے نہ تو اور انسانوں کی آگ ہوں, ایسا شخص دنیا کی کیا سرداری کرے گا اور کیا دنیا کو رہنمائی کی ضرورت ہے, دنیا کی کیسے رہنمائی چاہے گا. وہ نادان وہ نہیں جانتے کہ ایسے وجود جب وہ خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو خدا کی عظمتوں کے مقابل سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور خدا کی عظمتوں کو جاننے والا چاہے جو عرفان آدمی خدا کے مقابل مقابل پر اپنے آپ کو بالکل ڈر رہے مناسب اور حقیق اور زمین ترین مجھے سمجھ لیا ہے, اس کو اس کا روشن ہو جاتا ہے جس کی طرف وہ حرکت کر رہا ہے, غلام اتنا ہی مجھے اس کی کوئی حد نہیں, وہ حسنات کا درجہ کمال ہے, اسی سے حسنات پوچھتی ہیں, اسی کی طرف لوٹتی ہیں, اور اس کے مقابل پر وہ جو اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی ہوتی رفتہ رفتہ نظر خراب ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ کو دیکھنے والے کے متعلق آپ تصور کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا. دنیا کے دیکھنے والے بھی دراصل جب صاحب عرفان ہوتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں بھی اپنی یہی حیثیت پاتی ہے. چنانچہ سائنسدان جب عالم کی مشکلوں کو غور کرتے ہیں, کائنات جو نئی نئی کائنات میں دریافت ہو رہی ہیں ان کو نظر ڈالتے ہیں, تو رفتہ رفتہ خود سمتیں رکھتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں اس ساری کائنات پر غور کرنے کے بعد, اسے دیکھنے کے بعد ہماری حیثیت تو کیا, ہماری دنیا کی بھی جو حیثیت باقی ہے. ریئل ڈائجسٹ میں یہ ایک ایٹلس ہے, اس میں آپ ساری کائنات کا نقشہ دیکھیں, وہاں ایک اشارہ نظر آئے گا آپ کو ایرو, وہ ایک ہر ایک ایسے اسپاٹ کی طرف جو اسپاٹ سے نظر بھی نہیں آ رہا, وہ لکھتا یہ ہے وہ نقشے کو روک دینے والا کہ ہماری دنیا یا ہماری دنیا نہیں ہماری سولر سسٹم سورج اور سارے سیارے یہاں کہیں واقع ہیں, لیکن اس کائنات کے مقابلے پر اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطے سے بھی دکھائی نہیں دے جاتے, جو نقطہ بھی جو جگہ لے گا وہ اس سے زیادہ ہوگی جتنی اس کائنات کے مقابلے پر ہمارے سولر سسٹم کو دلنی چاہیے, تو جیسے ہم یہاں کہیں ہوں گے. وہ جو خدا کی ہستی میں سفر کرتا ہے جس پر خدا روشن ہو سکتا ہے سوچتا ہے, آپ تصور تو کریں کہ اس کی دنیا سمجھ کے کیا رہ جاتی ہو, کچھ بھی اس کا وجود باقی نہیں رہتا, اور پھر وہ مزید حاصل کرنے کے لیے مزید سفر خدا تعالیٰ کے اندر خدا تعالیٰ کے وجود کے لیے مزید سفر اختیار کرتا ہے, مزید تلاش کرتا ہے جو رہیں جن سے خدا راضی ہو, جن سے خدا اس کے اوپر حیاں ہو اور اس کے وجود کے اندر جلد ہونا شروع ہو جائے. اس لیے یہ سفر تو نامتنائی سفر ہے, خلا بھرتے رہیں گے اور نئے خلا پیدا ہوتے رہیں گے, لیکن جو خلا خدا کے حسن و اخلاق سے بھر رہے ہیں ان پر دنیا کی کوئی بڑی غالب نہیں آ سکتی, یہ مضمون ہے جس کے اوپر آپ کو کمی نہیں رکھنا چاہیے. خدا ہی ہے پھر جو خلاؤں کو بھر سکتا ہے, مجھے آپ کی تمنائیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں, اپنی توجہ اس کی طرف پھر جاتی ہے اور باقی ساری دنیا اس کے مقابلے پر دینا نہیں ہوتی دکھائی دینے لگتی ہے. اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس سے دعائیں کرتے ہوئے انیتا ہو یا جلوس ہو یا دنیا کے کوئی بھی خطہ ہو وہاں زندگی بسر کریں, آپ کے اندر ایک حیرت انگیز عظمت کا احساس بیدار ہوگا جو اس سامنے انتظار کا ایک کبھی نتیجہ کامل انتقال کے نتیجے میں ایک ایسی عظمت نصیب ہوتی ہے جو خدا کے قدر کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے. انسان کو قوت محسوس ہوتی ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ غالبا مر رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ قوی ہے اور ہو نہیں سکتا کہ غیر اللہ کو دوست کے اوپر غالب رکھتے ہیں. کیونکہ بہت سارے خود بخود بڑھ جائیں گے, ان کی جو حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی. آپ کے بچے بھی آپ کے بچپن ہی میں یہ عظمت کردار حاصل کریں گے, اس سوسائٹی میں سر اٹھا کر کرنے والے نہیں ہوئے. بس اس رنگ میں اگر آپ یہاں جینا سیکھ سکتے ہیں اور اس رنگ میں جینے کے لیے خدا سے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں, جب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں, نہ آپ کو خطرہ ہے نہ آپ کے ارادوں کو خطرہ ہے. اور آپ کے ارادوں کو بھی تبھی خطرہ ہوگا جب پہلے آپ کو خطرہ ہوگا. پہلے اپنے خطرات کا مقابلہ کریں کامیابی کے ساتھ, اور پھر اپنی اولاد کی طرف خبرداری کے ساتھ ہوشیار نگاہیں ڈالیں. اور اس طرح قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کرنا ہے, اپنی نیکیوں کے ساتھ اولاد پر نظر کرتے ہوئے خدا پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. خدا کا یہ کلام یقیناً سچ ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یقیناً غالب ہے. اس لیے اپنے کلاموں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بننا شروع کریں, اور یقین رکھیں کہ آپ ہی ہیں جو دنیا کا غالب آئیں گے, اور آپ کے نتیجے میں دنیا کی تربیت کریں گے, دنیا آپ کی تربیت نہیں کرے گی. کتنی ضرورت ہے اس ملک کو آپ کی, جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے ایک اور غم لگ جاتا ہے. یہ تو اسلام کے فقیر تھے جس سے میں باتیں سن رہا ہوں, اس لیے گئے تھے ان ملکوں میں کہ ان ملکوں کے حالات بدلے اور ان کی خرابیوں کو دور کریں. یہ کیسے فقیر ہیں جو یہ خوف کھا رہے ہیں کہ ان کی برائیاں ہم پر غالب نہ آئیں. عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب ہونے والا حکم تھا, اور یہ فکر اس کو دامنگیر ہو کہ غیر اس کو غالب نہ آ جائے, اچھی بات ہے. ریب نہیں دیکھنے آپ کا, یہ چھوٹی اور قدیم کی باتیں ہیں. آپ بہت عظیم باتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ محسوس تو کریں کہ آپ ہیں کون, اپنی ان معنوں میں انتشار کی شرط کے ساتھ اپنی اس عظمت کو سمجھیں کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب ہو رہے ہیں, اور آپ کو ساری دنیا پر راہ لگانے کے لیے پیدا کی. پہلے دور میں آپ نے یہ کر کے دکھا دیا, دوسرے دور میں آپ نے اس بات کو سب تک عمل کر کے دکھایا. تو آپ ایسے ہمت کے ساتھ نیکیوں کا سبق اختیار کریں, یہ بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم سب کی دعائیں مل کر میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا کی حفاظت کی فتیم ہمارے لیے کھڑی کر رہی ہے, جن کے اوپر کسی دشمن کو غالب آنے کی کوشش نہیں کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر جمع ہوگی, اور عصر میں دو رکعتیں پڑھوں گا کیونکہ مسافر ہوں, اور وہ جو آپ میں مسافر ہیں میرے ساتھ ہی وہ سلام کریں گے. باقی سب مقامی بغیر سلام کرے کھڑے ہو کر باقی دو رکعتیں پوری کریں اور پھر سلام کریں. آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے ان مسائل کو, لیکن بساؤ خاص اپنے بچوں کو وہ مسائل نہیں بتاتے جن کا آپ کو خود علم ہے. یہ بھی ایک خلا ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. جو ہمیں علم ہے اپنے بچوں کو اس علم میں شریک کر کے ساتھ بڑھانا چاہیے. اس لیے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ نئی جگہوں پر جائیں تو بچے ساتھ کلام کہہ دیتے ہیں. جب آپ نان مسلم بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں ان کو ایم جی بنانے والا آگے باتیں دلی باتیں بیان بتانے نہیں بتاتا اور اپنے علم میں شریک نہیں کرتا. اس لیے بتانی پڑتی ہے ان کا. ہاں ایک اعلان رہ گیا تھا نماز جمعہ اور اصل جمع ہوں گے اور اس کے ان کے اصل کی نماز کے مان بات دو مضمون کی نماز جنازہ غائب ہوگی. ایک مکرم محمد عبد الفیق صاحب ابن مکرم منشی محمد اسماعیل صاحب صحابی رضی اللہ عنہ 22 اکتوبر کو دل کے حملے سے وفات پا گئے. ڈاکٹر لئی کن صاحب واشنگٹن کے میں ہیں ان کے والد سے ان کی طرف سے درخواست ہے جن کی نماز جنازہ. دوسرے ہمارے امریکہ کے دوست شیخ بشیر الرحمان صاحب جو نیو یارک میں ہیں ان کی والدہ انتقال فرما رہی ہیں اور ان کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ ان کی نماز جنازہ چلائی جائے. بس اثر کی نماز کی مان بات ان کی نماز جنازہ آئی ہیں. عباد اللہ احمد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.